بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبي القاسم محمد المصطفى
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزیزان محترم جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ حمد کی پہلی سورہ حمد کی دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین میں کس فکر میں تھا کہ کس چیز کو موضوع کلام بنایا جائے ایسا موضوع بنایا جائے جو کہ آپ کے لیے بھی مفید ہو اور میرے لیے بھی مفید ہو ہمارے بھی سامان سفر کے لیے مفید ہو کہ آخرت میں وہ گفتگو کام آئے لہذا میں نے قرآن مجید کی اس سورے کا انتخاب کیا اور 10 دن اسی سورے کے ذیل میں گفتگو ہوگی جسے سورہ حمد کہا گیا تھا۔ سورہ حمد واحد قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو دن میں 10 مرتبہ پڑھنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لہذا میں نے اس سورے کا انتخاب کیا۔ مقدمتاً آج جو گفتگو ہوگی وہ مقدماتی ہوگی، کیونکہ جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا میں اس سے پہلے کہ محرم کا چاند طلوع ہو محرم کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عزا خانے سجائے جاتے ہیں، زاکرین کو بلایا جاتا ہے، صف عزا بچھائی جاتی ہے، عزاداران سید و شہدا کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں مقام پر کس وقت مجلس ہوگی، کس ٹائم مولانا بیٹھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اہتمام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہمارے سب اہتمام کرنے کی؟ دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے تخت والے آئے، بڑے بڑے تاج والے آئے، بڑی حکومتیں چلانے والے آئے، لیکن کسی کا تذکرہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا، کسی ایک کا بھی اس طرح سے تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی حکومتیں آئیں کہ آج ان کی حکومتیں سمٹ کے چند ہفتوں پہ رہ گئیں، لیکن ان کی حکومتوں میں کبھی سورج بھی غروب نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک تاریخ میں نشان کے طور پہ باقی رہ گئے، تاریخ کے صفحات میں وہ مدفون ہو گئے، دفن کر دیے گئے۔ لیکن تذکرہ حسینی وہ تذکرہ ہے جو تاریخ کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا اور نہیں کبھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس تذکرے کے پیچھے خون، اس کے پیچھے وہ خون ہے جو خون اسلام کی بنیادوں میں ڈالا گیا، اور اس خون کے ذریعے اسلام کا جو شجرہ ہے، اسلام کا جو ٹری ہے، اسلام کا جو درخت ہے، وہ اسی سے پھل پھول لیتا ہے۔ لہذا جب کسی نے امام سجاد علیہ السلام یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ کو کامیابی ہوئی یا آپ کے دشمن کامیاب ہوا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر مساجد میں آزان دی جا رہی ہے تو سمجھ جاؤ ہم کامیاب ہیں، اور جتنی آزان ختم ہو جائے سمجھنا وہ کامیاب ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا ہماری جنگ جو ہے وہ دین کی جنگ تھی، ہماری جو جنگ تھی وہ شریعت کی جنگ تھی، نہ ہم دولت لینے آئے تھے، نہ ہمارا مقصد قدرت حاصل کرنا تھا، نہ ہمارا مقصد پاور حاصل کرنا تھا، اگر ہم آئے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آزان باقی ہے، یہ دین باقی ہے، یہ شریعت باقی ہے، یہ قرآن باقی رہے، یہ احکام باقی رہے، یہ عقائد باقی رہے، یہ اخلاق باقی رہے، یہ شریعت محمدی اسی طرح باقی رہے جس طرح سے یہ نازل ہوئی، لہٰذا اس کی وجہ سے ساری قربانی دی گئی۔ اور چونکہ خداوند متعال جو ہے وہ کسی کا احسان تو نہیں رکھتا، نہ اس کی ذات پر کوئی احسان کر سکتا ہے، ذات خدا وہ ہے، انسان سب کچھ قربان کر دے اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں بعض نادان افراد لفظ استعمال کر جاتے ہیں، کبھی تو دانستہ طور پہ کبھی نادانستہ طور پر، لہٰذا میں قصوروار نہیں کہا جا سکتا، اگر دانستہ طور پہ کرتے ہیں یقیناً یہ گناہ ہے اور شرک ہے کہ انسان کہے کہ حسین نے احسان کیا خداوند متعال پر کہ خدا کے دین کو بچا لیا، ایسی بات نہیں ہے. خدا کی ذات پر نہ کوئی احسان کر سکتا ہے نہ اس کی ذات پہ کوئی احسان کیا جا سکتا ہے. یہ تو ذات اقدس اللہ یعنی خداوند متعال کی اپنی مرضی ہوتی ہے کس وجود کے ذریعے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. اس شریعت کو بچانے کے لیے خدا نے حسین کے وجود کو چنا ہے. اور حسین کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے امام مظلوم کو اپنے دین کے بچانے کے لیے چنا تھا، تا قیامت حق اور باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنا، میزان قائم کرنا کہ کہاں پر حق ہے اور کہاں پر باطل ہے، وہ وجود حسین پر نپا جاتا ہے. اگر دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں آ جائیے، دنیا میں بہت سارے قسمیں آپ کو ملیں گی، مختلف انداز میں مذاہب میں تقسیم ہے، مختلف فرقوں میں لوگ تقسیم ہیں، مختلف نظریات میں لوگ تقسیم ہیں، خود اسلام کے اندر آ جائیے مختلف فرقے پائے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو حق اور باطل سمجھنا ہے تو صرف اس سے یہ پوچھ لیجئے، اگر وہ حسینی ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں سے اس کا کسی نہ کسی طرح سے حق سے تعلق ہے. اگر وہ یزید کا طرفدار ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ یقیناً اس کا کسی نہ کسی طرح سے یزید سے تعلق ہے. حسین سے تعلق رکھنا اور حسینیت سے وابستہ ہونا آج پوری دنیا میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، کیونکہ کتنے غیر مسلمان ہیں انہوں نے جب حق اور باطل پہ قلم اٹھایا ہے تو حسین کو کہا یہ باطل امام حق ہے، کہ انہوں نے حق کو قائم کیا چند افراد کے ساتھ، اس طرح سے حق کو قائم کیا کہ دنیا میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. سلوات پڑھے
محمد والے.
لہذا امام مظلوم کا تذکرہ آج بھی باقی ہے اور یہ تا قیامت باقی رہے گا. یہ میری مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں اس تذکرے میں شرکت کریں، آپ چاہیں نہ کریں. یہ میری مرضی ہے، میں چاہے اس تذکرے میں شرکت کروں یا چاہے میں اس تذکرے میں شرکت نہ کروں. میرے مجلس نہ پڑھنے سے مجلس نہ ختم ہو جائے گی، نہ آپ کے مجالس میں شرکت نہ کرنے سے مجالس ختم ہو جائیں گی. فرق کیا ہوگا؟ خدا کسی اور کو ہماری جگہ بٹھا دے گا، خدا کسی اور کو لاپ کے آپ کی جگہ بٹھا دے گا، کیونکہ خدا کو فرش عزا بچھوانا ہے، تذکرے حسینی کروانا ہے. لہذا ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اے خدا ہم نہیں تا قیامت جتنی ہماری نسلیں آنی ہیں اس نسل میں عزادار سید و شہدا کرانا، تاکہ ہماری نسل در نسل تا قیامت جتنی نسلیں آنا ہے ہماری دعا یہ ہے کہ محمد والے محمد کے چاہنے والے ہوں، وہ حسین کا تذکرہ کرنے والے ہوں، کیونکہ جو حسین کا تذکرہ کرتا ہے یقیناً اس کو حق سے محبت ہوتی ہے، یقیناً وہ حق کو چاہتا ہے، یقیناً وہ حق طلب ہوتا ہے، حق کو وہ مانتا ہے. کون رائٹ ہے اس کے سمجھ میں آتا ہے، کون رانگ اس کو سمجھ میں آتا ہے. رائٹ اور رانگ کے درمیان جو تفریق قائم کی گئی اس کا نام حسین ابن ابی طالب ہے. سلوات پڑھیں امام مظلوم کا ہم یہ تذکرہ مناتے ہیں اور امام کی مجالس برپا کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے لوگ اپنا تذکرہ بچانے کے لیے، لوگ اپنا نام اور نمو کے لیے جب الیکشن ہوتے ہیں اس کے سامنے آپ دیکھتے ہیں بہترین مظاہرہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کو سامنے لانے کے لیے، اپنا نام سامنے لانے کے لیے، منسٹر بننے کے لیے، کونسلر بننے کے لیے، وزیر بننے کے لیے، پریزیڈنٹ بننے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے، انسان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ ہم ایک ویل نون شخصیت بن جائیں، لوگ ہمیں جانیں. اس کے لیے پیسوں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ملینز ملینز ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پہچانیں، تصویریں چھپائی جاتی ہیں تاکہ لوگ ہمیں پہچانیں. یہ فرق ہے کہ لوگ اس لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ انہیں پہچانا جائے. لیکن دنیا میں عزیزان محترم نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ساتھ دیتی ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ دیتا ہے، نہ ہم کو اس طرح سے منسجم ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہو، کوئی نہیں. صرف ایک لفظ حسین ہے جس نے ہم سب کو منظم کیا ہوا ہے. دنیا میں جس کے دل میں بھی حسین کا درد ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا وہ کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس ملک میں ہے، کس جگہ پر ہے، کس پوسٹ پر ہے، کس ایج میں ہے، کس جن سے ہے، کچھ وہ نہیں دیکھتا. صرف وہ یہ دیکھتا ہے کیونکہ میرے دل میں حسین ہے لہذا حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے. اس لیے محرم کے چاند ہوتے ہی دنیا کوئی منظم انداز سے پیسے خرچ نہیں کرتی، ہر شخص اس سے زیادہ کوئی خرچہ کسی چیز پہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ نہ ٹائم لوگ جو ہے خرچ کیا جاتا ہے, نہ منی خرچ کی جاتی ہے, نہ وقت صرف کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ کیا جاتا ہے تذکرہ امام حسین علیہ السلام میں. جتنی بھی رسومات آپ جا کے دیکھ لیں ان میں سب سے زیادہ امام مظلوم ہے کہ جن کے تذکرے کی اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. وہ اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ امام مظلوم نے اس وقت دین کو بچایا جب دین نابود ہونے والا تھا, جب دین ختم ہونے والا تھا, دین کا انکار کیا جا رہا تھا, وحی کا انکار کیا جا رہا تھا, شریعت کا انکار کیا جا رہا تھا, تب دین کو پیغمبر اسلام کے دین کو بچایا, اللہ کے دین کو بچایا, امام مظلوم نے بچایا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری اس سید و شہداء کے عزاداری کے ذریعے, اس تذکرہ حسینی کے ذریعے اسی دین کو عزت بخشیں, اسی دین کو حیات بخشیں, اسی دین پر سمجھنے کی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں, اس پر پریکٹس کریں. فقط زبان تک ہمارا دین باقی نہ رہے بلکہ پریکٹیکل طور پر ہم دین کو اپنے اندر رائج کریں, دینی احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک فکر وہ پائی جاتی ہے کہ جو عزاداری سید و شہداء سے دین کو جدا کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نہیں عزاداری سید و شہداء میں کسی دین کا تذکرہ نہ ہو, کسی احکام کا تذکرہ نہ ہو, کسی شریعت کا تذکرہ نہ ہو, کوئی قرآن کے احکام نہ پڑھے جائیں, حدیث سب نہ پڑھی جائیں کہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے. نہیں, وہ لوگ جب عزاداری میں آتے ہیں وہ شاید کوئی تفریح سمجھ کر آتے ہیں, وہ یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ عزاداری ہمارے دل بہلا لینے کا نام ہے, ہمارے دل کو سکون دینے کا نام ہے. عزاداری اس چیز کا نام نہیں ہے. عزاداری یہ ہے کہ امام مظلوم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, امام مظلوم کے قیام کو لوگوں تک پہنچانا, امام مظلوم کے علم کو لوگوں تک پہنچانا, ان کے اقوال کو لوگوں تک پہنچانا, ان کے دین کو لوگوں تک پہنچانا, ان کی فکر کو لوگوں تک پہنچانا کہ امام کیا سوچتے تھے, امام کیا تھنک کرتے تھے, امام کیا کہتے تھے, امام کی چوائس کیا تھی, امام کی خواہشات کیا تھی. جو امام چاہتے تھے وہ دوسروں تک پہنچاتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور نسل در نسل یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھو حسین وہ ہے جس نے جنہوں نے کربلا میں قربانی دے کر پورے دین کو بچا لیا. لہذا آپ دیکھیں جیسے ماہ رضا ہوتا ہے پوری دنیا میں فرش رضا بچھا دیا جاتا ہے, کہیں اعلان نہیں کیا جاتا کہ فرش رضا بچھاؤ تم, نہیں, ہر کوئی بذات خود فرش رضا بچھاتا ہے. جو تبرک دینے والا تبرک دیتا ہے, نیاز دینے والا نیاز دیتا ہے, جو جس طرح کے کام کر سکتا ہے وہ امام مظلوم کے نام پر وہ چھوٹے چھوٹے کام اور بڑے بڑے کام, ظاہر جو چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں امام کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے اور بڑے کی جو چیز ہوتی ہے جان محترم وہ ہماری نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز چھوٹی ہے اور یہ چیز بڑی ہے. مثال کے طور پہ فرق کرتا ہے. اگر آپ کو میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے, اگر میں آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیشو پیپر دیتا ہوں مثال کے طور پہ, تو آپ کا ہاتھ جو ہے ویٹ کرے گا, کہے گا ہاں یہ ٹیشو پیپر کا ایک ویٹ ہے لیکن یہ لائٹ ہے. لیکن میں ایک چیز جو ہوتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈی کیم دے دیتا ہوں, ایک کیمرہ دے دیتا ہوں, یا ایک تھرماس ایک جگ پانی کا بھر کے دے دیتا ہوں, تو وہ بھی آپ کا ہاتھ فیل کرے گا اور وہ اس بات کو فیل کرے گا کہ یہ جو ہے ٹیشو پیپر سے زیادہ ہیوی ہے, کیونکہ ہاتھ میں یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ سینس کر جاتا ہے کون سی چیز ہیوی ہے اور کون سی چیز لائٹ ہے, کون سی چیز بڑی ہے کون سی چیز چھوٹی ہے. ہاتھ کے لیے فرق کرتا ہے, لہذا ہاتھ ہر چیز کو اٹھا نہیں سکتا. ہاتھ جو ہے اس لیے اس میں ایک پاور ایک حد تک ہے. بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز جو ہے بھاری نظر آ جاتی ہے, آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو ایک دم آپ کے ہاتھ اوپر کیوں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے ہاتھ کا جو ذہن ہے اس نے جو یہاں انگلیوں کو انسپیکشن دی ہوتی ہے وہ یہ دی ہوتی چیز بھاری ہے, لیکن جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ ہلکی ہوتی ہے, زیادہ جلدی اڑ جاتا ہے. تو اس کے معنی ہاتھ کسی انسپیکشن پہ چلتا ہے, وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. تو ہاتھ کے لیے تو فرق کرتا ہے کوئی چیز بھاری ہو اور کوئی چیز ہلکی ہو, لیکن اذان محترم آنکھ کے لیے کوئی چیز فرق نہیں کرتی. مثال کے طور پہ آنکھ سے آپ کو اگر میں سوئی دکھاؤں تو آپ آنکھ سے سوئی کو بھی دیکھ لیں گے, اور اب ہاتھ کھڑکی کھول کے آپ کو پہاڑ دکھاؤں تو اس آنکھ سے آپ پہاڑ بھی دیکھ لیں گے. آپ کے لیے فرق آنکھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے نہیں آپ پہاڑ دیکھنے کے لیے ہمیں زیادہ پاور یوز کرنا پڑی ہے, ہماری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں میں بوجھ آ رہا ہے اور ہمیں سوئی دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. آنکھ کے لیے سوئی جیسی ہے اسی طرح پہاڑ ہے, جیسا پہاڑ ہے ویسی سوئی ہے. آنکھ کے لیے کوئی چیز فرق نہیں پڑتا, لیکن ہاں پہاڑ کے پتھروں کو ہاتھ کے لیے اٹھانا مشکل ہے, لیکن سوئی کا اٹھانا ہاتھ کے لیے آسان ہے. پہاڑ کو موو بھی نہیں کر سکتا, ہاتھ کے لیے فرق کرتا ہے سوئی اور پہاڑ میں, لیکن آنکھ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے وہ سوئی کو دیکھتی ہے اسی طرح سے آنکھ پہاڑ کو دیکھتی ہے، جس طرح سے چھوٹے سے پتھر کو دیکھتی ہے اسی طرح وہ چٹان کو دیکھ لیتی ہے، جس طرح سے وہ ایک پانی کے خطرے کو دیکھتی ہے اسی طرح ایک سمندر کو دیکھ لیتی ہے۔ آنکھ کے لیے کوئی چیز فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہو، آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہو یا وہ تھکنے لگتی ہے، ایسا کوئی آنکھ کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ خداوند متعال اور آئینہ خار کی ذات جو اس طرح سے ان کے نزدیک کوئی چیز بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے کوئی چیز بڑی ہوتی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، ان کی نظر میں ہر چیز برابر ہے۔ جو شخص اگر عزاداروں کے جوتوں کو بھی صحیح کر رہا ہے اور کوئی آ کر ممبر پہ عزاداری بھی کر رہا ہے، ممبر پہ آگے خطاب بھی کر رہا ہے، امام مظلوم کے لیے چیزیں برابر ہیں کیونکہ وہ خدمت سید الشہداء کر رہے ہیں۔
اللہم صل علی محمد۔
ہم ہو سکتا ہے سمجھیں کہ نہیں کیونکہ میں مولانا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، لہٰذا میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ وہ جو بےچارک پوچھا کھانے کا کوئی خاتون چائے بنا رہی ہے تو وہ ایک چھوٹا کام کر رہی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ امام مظلوم کے لیے جو ڈیوٹی دے رہا ہے، جس طرح سے دے رہا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ عزادار سید الشہداء ہے، اور اس کا نام اس فہرست میں اسی اجر کے ساتھ دیا جاتا ہے جس نیت سے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک اور بتا سلوا پڑے
ہم ایزان
محترم، اس پورے عشرے میں جو سرنام کلام رہے گا وہ سورہ حمد کی آیات ہوں گی۔ یہ سورہ حمد وہ سورہ ہے قرآن مجید کا جس کی چند ایک خصوصیات ہیں، ہر سورہ کی اپنی خصوصیات ہیں لیکن سورہ حمد بالکل مختلف سورہ ہے۔ جیسا اوائل مجلس میں نے عرض کیا، یعنی مجلس کے شروع میں عرض کیا میں نے کہ سورہ حمد وہ قرآن مجید کا واحد سورہ ہے جو تمام مسلمانوں میں پر 10 مرتبہ دن میں تلاوت کرنا واجب قرار دیا ہے، کم سے کم، کیونکہ 5 نمازیں اور 5 نمازوں کی ہر 2 رکعت جو ہیں ان میں سورہ حمد کی تلاوت واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ حمد نہیں پڑھتا ہے تو اس کی اصلا نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورہ حمد میں کیا چیز ایسی موجود ہے، سورہ حمد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید ہے، جبکہ 114 سورے قرآن مجید میں، ایسا نہیں کہ قرآن میں 1-2 سورے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک سورہ حمد کو انتخاب کریے، نہیں، 114 سوروں میں سے کہا ایک سورہ وہ ہے جو ہر مسلمان کو ساری عمر روزانہ 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور تلاوت کرنی ہے، لہذا اس کے معنی اس میں خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم
نیت سے اس سورے کو 70 مرتبہ کسی بیمار پہ پڑھ دے تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، اور پیغمبر آگے سے یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں 70 مرتبہ کسی مردے پہ پڑھے اور مردہ بھی زندہ ہو جائے تو اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے سورہ حمد پڑھا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حمد کو اپنے اسم اعظم، اسم اعظم کہلاتا ہے وہ اسما جو خدا، اگر ان اسما کا تذکرہ کیا جائے خدا سے بہت جلدی انسان قریب ہو جاتا ہے، کہا اسما اعظم سے قرآن سورہ حمد اتنا قریب ہے، امام فرماتے ہیں اتنا قریب ہے جیسے تمہاری آنکھ کی سرائی جو اس کی سفیدی سے قریب ہے، آنکھ کی سیاہی سفیدی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ لہذا امام کہتے ہیں سورہ حمد میں اور اس کے اللہ کے اسماء جلالہ میں، اسم اعظم میں کوئی فاصلہ پایا نہیں جاتا۔ یہ اس کی ایک پہلی خصوصیت کہ خداوند متعال نے اس سورے کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ دوسری خصوصیت اس سورے میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ سورہ جو ہے پورے کمپلیٹ طور پہ یہ دعائیہ سورہ ہے، یعنی باقی سوروں میں انسٹرکشن پائی جاتی ہیں، احکام پائے جاتے ہیں، لیکن اس سورے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ یہ سورہ اول سے لے کر آخر تک دعا کے انداز میں ہے، بطور دعا خداوند متعال نے اس کو نازل کیا اور انسان بطور دعا اس کو پڑھتا ہے۔ لہٰذا اس کی ایک اور خصوصیت جو وہ یہ ہے کہ اس کو انسان بطور دعا پڑھتا ہے۔ تیسری سورہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ خصوصیت قرار دی گئی ہے کہ سورہ حمد جو ہے اس کی بائے بسم اللہ، اس کی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو تمام تقریباً مسلمان میں اس بات متفق ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے اس سورے کا جز ہے، باقی تمام سوروں کے لیے جو اختلاف ہے۔ تمام مکتب تشیع اس بات پر قائل ہے اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ تمام سوروں کی بسم اللہ جو ہے جز ہے، لیکن سورہ حمد بعض مسلمان جو ہیں کے علاوہ اکثریت مسلمان جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ سورہ جو ہے بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئے۔ صلوات پر محمد
اللہ علیہ وسلم۔
کی چوتھی خصوصیت اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا بند متعال نے اس سورے کو آدھا آدھا تقسیم کیا، آدھا خدا نے اپنی ذات کے لیے رکھا اور آدھا اپنے بندوں کے لیے رکھا. اللہ تعالیٰ نے جہاں سے اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ شروع کیا وہاں سے خدا نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے جو ایاک نعبد ایاک نستعین ہے یہاں تک خدا بند متعال نے اپنا تذکرہ کیا. یعنی اگر آپ سورہ حمد کو ڈیوائڈ کریں تو ڈیوائڈ کریں اس کا ایک حصہ جو ہے ذات خداوند متعال سے مخصوص ہے اور ایک حصہ اس کی مخلوقات سے مخصوص ہے. یہ ایک خاص اس سورہ مائدہ کے دیگر سوروں میں اس طرح سے تقسیم بندی نہیں کی جاتی. خدا نے آدھا جو اپنے لیے کیا اور آدھا اپنے بندوں کا تذکرہ کیا، اور اس طرح سے کیا کہا کہ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس کو تمہیں ہر ہر صورت میں نماز کے اندر پڑھنا ہے اور بغیر اس کے تمہاری نماز نہیں ہوتی. تو اس کے معنی سورے میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، کوئی اہمیت پائی جاتی ہے، کوئی خاصیت پائی جاتی ہے، لہذا خدا بند متعال نے کہا کہ اس سورے کو پڑھو گے، اس سورے کو نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے. تمہاری بات نماز وہ ہے جو بہترین عبادت ہے، معراج المومن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان ہر دو رکعت کے اندر سورہ حمد کی تلاوت کرے. اس کو خدا نے اس طرح سے تقسیم کیا. اگر اب آپ اس آیاتوں کو دیکھیں تو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا نے وہاں پہ اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا. اس کے بعد خدا نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کیا. یعنی آپ عقائد دیکھیں تو سورہ حمد میں پائے جاتے ہیں. جو آپ کے پانچ عقائد ہیں مین اور بیسک عقائد، جس کو ہم کہتے ہیں توحید، نبوت، امامت، قیامت اور عدل، یہ جو ہم کہتے ہیں عدل و قیامت جو ہم کہتے ہیں، یہ پانچ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نماز اس کے سورہ حمد کے درمیان پانچوں چیزوں کو منسجم کیا، پانچوں چیزوں کو جمع کر دیا. آپ دیکھیں اس میں توحید کا تذکرہ پایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک یہ توحید کا تذکرہ ہے. پھر قیامت کا جب تذکرہ آیا تو کہا مالک یوم الدین، خدا جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. کیونکہ لفظ مالک یوم الدین ڈے آف ججمنٹ، اس کا جب ترجمہ کیا تھا ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن عدل اپنے عروج پر ہوگا، لہذا اللہ نے اس میں عدل کا بھی اعلان کیا. پھر اس کے بعد جو خدا بند متعال نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ خدا نے کس چیز کی، یہاں پہ شریعت کی طرف اشارہ کیا کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو خدا کی عبادت کون بتاتا ہے، وہ شریعت کرنا بتاتی ہے. شریعت بتاتی ہے کہ خدا کی عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ شریعت کا کام ہے کہ وہ بتاتی ہے. یعنی یہاں پر خدا نے نبوت کا تذکرہ کیا کہ نبوت جو ہے وہ جزء رسالت، وہ جو ہے جزء سورہ حمد ہے، یعنی اس کی بنا پر تم عبادت کرتے ہو. یہاں پر خدا نے نبوت کا تذکرہ کیا. اور پھر آگے چل کے تمام شیعہ مفسرین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ جو دعائیہ جملے شروع ہوئے کہ اے خدا ہمیں ہدایت کر، یعنی ایک مسلمان سے دل میں 10 مرتبہ جو کہا وہ ایک ہی دعا کی کہ ہماری ہدایت کر دے، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. کہا وہ صراط مستقیم کیا ہے، کہا یہاں سے لفظ امامت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی وہ ہدایت ہے امامت والی ہدایت، یعنی یہاں پر خدا نے امامت کا تذکرہ کیا. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو پانچوں تمام خدا نے پانچوں کے پانچوں کو بیان کر دیا، اور یہ قرآن مجید کا مزاج ہے. اہل بیت کے سلسلے آپ دیکھیں، میں نے بتایا تھا آدھا سورہ مخلوق سے آدھا خالق نے اپنے لیے رکھا، لیکن جس میں خالق کا اپنا تذکرہ ہے وہاں پر قیامت کا بھی تذکرہ ہے، وہاں پر دین کا بھی تذکرہ ہے، وہاں پر جو توحید کا بھی تذکرہ ہے، وہاں پہ عدل کا بھی تذکرہ ہے، وہ اور تذکرہ ہے، لیکن امامت کے تذکرے کو بالکل جدا رکھا. اہدنا الصراط المستقیم سے جو تذکرہ ہے وہ امامت کا انشاءاللہ تفصیل میں بیان ہوگا، اس کو رکھا. کیوں؟ اس لیے قرآن کا مزاج ایسا ہے. پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک کتاب خدا، ایک کتاب خدا اور ایک ادرت میری پہلی بیت، یعنی دو گرہ قدر چیزیں ان کو تم تھام کے رکھنا. پیغمبر نے ایک حدیث ثقلین دی، علماء نے بیان کیا کہ پیغمبر نے یہ واضح مزداق بیان کیا کہ دیکھو بہترین مزداق ثقلین کا جو ایک قرآن ہے اور دوسری عطرت ہے. کہا عطرت کو قرآن کے مقابلے میں نہیں لائے، نہ قرآن سے جدا کیا، کہا یہ قرآنی کے مثل ہیں، یہ قرآنی کے ہم وزن ہیں، لیکن ہاں ان کی اہمیت یہ ہے جیسے تم قرآن کی اہمیت سمجھتے ہو اسی طرح سے اہل بیت ہیں. یعنی ایک اگر میزان کے حصے پہ قرآن کو رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ اطنت طاہرہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اور اس کے ذریعے اس بات کو خدا نے واضح، پیغمبر اسلام نے واضح کر دیا کہ ساری شریعت، سارا دین ایک طرف ہے اور اہل بیت ایک طرف ہیں. یعنی اگر انسان سارے دین پر عمل کرتا رہے، تذکرہ اہل بیت کو چھوڑ دے، محبت اہل بیت کو چھوڑ دے، ولایت اہل بیت کو چھوڑ دے، تو اس نے آدھے دین کو چھوڑ دیا، آدھے سفر کو چھوڑ دیا، خدا کی آدھی شریعت کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ شریعت کا دوسرا نام اہل بیت ہے، شریعت کا دوسرا، دین کا دوسرا نام اہل بیت ہے، قرآن کا دوسرا نام اہل بیت ہے، احکام کا دوسرا نام اہل بیت ہے، عقائد کا دوسرا نام اہل بیت ہے. تمام اگر وابستہ ہے دو ذات اہل بیت سے، اگر خدا کسی نے خدا نخواستہ ان کو چھوڑ دیا تو اس نے ناقص دین پر عمل کیا. لہذا خدا بند متعال نے کہا کہ میں نے آدھا اس کو اپنے بندوں میں تقسیم کیا ہے اور آدھا اپنی ذات پہ، اور وہ ذات جو آدھا جو بندوں میں تقسیم کیا بھی ہوئی امامت پر. لیکن پیغمبر کی ایک ہی حدیث ہے، لیکن قرآن کا مزاج اور طرح کا. قرآن نے کس طرح کہا، یعنی اہل بیت کے سلسلے میں قرآن نے ہر مقام پہ اہل بیت کا تذکرہ اس طرح سے کیا کہ اہل بیت کا تذکرہ الگ کیا، شریعت کا تذکرہ الگ کیا، تمام چیزوں کا تذکرہ الگ کیا اہل بیت کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربیٰ، یہ بھی حدیث ثقلین نہیں ہے، یہ آیت ثقلین ہے. یہاں پر پیغمبر اسلام کے ذریعے خداوند نے متعلق واضح اعلان کر دیا کہ آپ کی رسالت، سب کی سب رسالت آپ کی ایک طرف ہے اور اس کا اجر دوسری طرف ہے، جو مودت اہل بیت ہے. یعنی اہل بیت کے سلسلے میں قرآن نے اس طرح سے وعدات کی، یعنی پورا دین، پیغمبر اسلام کی پوری شریعت، ان کے سارے احکامات ایک طرف ہیں، لیکن ہاں ولایۃ اہل بیت وہ ایک کل اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ، یعنی اجر کے بعد الا کہا، یعنی تمام کی تمام چیزیں ایک طرف ہیں، میزان کے ایک حصے پہ تمام دین کی شریعت رکھی جائے گی، پیغمبر اسلام کی پوری رسالت رکھی جائے گی، ان کی پوری زحمات رکھی جائیں گی، لیکن دوسری طرف جو پایا جائے گا وہ ولایۃ اہل بیت ہے، وہ مودت اہل بیت ہے. دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا پائے، لم تفعل فما بلغت رسالہ، اور اے نبی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے معنی آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہاں پر بھی خدا نے ثقلین سے کام لیا کہ پیغمبر کی ساری زحمتیں ایک طرف ہیں، اعلان ولایت ایک طرف،
سبحان اللہ،
پیغمبر کی تمام اعلانات ایک طرف ہیں، تمام تبلیغات ایک طرف ہیں، تمام میسجز ایک طرف ہیں، تمام حدیثیں ایک طرف ہیں، لیکن حدیث ولایت ایک طرف ہے، میسج ولایت ایک طرف ہے، رسالت ولایت ایک طرف ہے، اعلان ولایت ایک طرف ہے. یعنی ان دونوں کو ہم پلہ قرار دیا کہ یہ ایک طرف ہے لیکن اہل بیت اس کی دوسری طرف ہیں. پھر جب اعلان ہو گیا تب بھی خدا نے اسی طرح اعلان ثقلین کے ذریعے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھو تمام دین ایک طرف تھا، جب تک وہ دین تھا جہاں نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکات تھی، امر معروف تھا، نہی منکر تھا، تولا تھا، تمام چیزیں وہاں موجود تھیں، اخلاق تھا، پیرنٹس کا احترام تھا، نبوت تھی، توحید تھی، قیامت تھی، عدل تھی، یہ سارا کا سارا دین موجود تھا. نہ میں اس دین سے راضی تھا، نہ میں نے تمہارے پر نعمتیں تمام کی تھی. ہاں جب اس دین میں ولایت کو میں نے اعلان کروا دیا، اور جب ولایت اس دین میں اعلان ہو گئی تو یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین بھی کمپلیٹ ہو گیا، آج تمہارے دین بھی نام سے راضی بھی ہو گیا، اور آج خدا تمہارے دین سے راضی سے بات پڑے محمد.
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
صلوات محمد و آل محمد،
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. اگر آپ نے مزاج شریعت کو، مزاج قرآن کو، مزاج حدیث کو اگر سمجھا ہو تو وہ اسی طرح سے ہے کہ اعزاز محترم پیغمبر اسلام نے بھی اور خود اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں بھی ولایت، امامت کے تذکرے کو پورے دین و شریعت سے جدا بیان کیا تاکہ اہمیت اس کی واضح ہو جائے. اگر آپ سے یہ کہا جائے، مثال کے طور پہ میں اپنے لیے مثال ہی دے رہا، آپ سب یہاں پہ مجلس کے جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے، لیکن فرض کریں اگر میں نہ آتا یا میری جگہ کوئی اور ذاکر ہوتا، جو مولانا ہوتے ہیں مجلس پڑھنے آج نہ پہنچ سکتے، کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ سب آنے کے باوجود ایک خلش کے شکار رہ جاتے، جبکہ یہاں پہ نیاز بھی ہوتی، لوگ بھی ہوتے، شربت بھی پیش کیا جا رہا تھا، جگہ بھی موجود تھی، ہیٹنگ بھی چل رہی تھی، لائٹنگ موجود تھی، کیمرہ بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن آپ کے میں خلش کیوں رہ جاتی؟ اس لیے نوحہ بھی پڑھتے، مرثیہ بھی پڑھتے کہ آج جو ہے مجلس صحیح سے نہیں ہو سکی کہ مولانا نہیں پہنچے تھے، کیونکہ مجلس کا ایک مین کردار ہوتا ہے، کیا وہاں پہ جا کے ذکر کرتا ہے، ایک مین کردار ہوتا ہے، لہٰذا خداوند مطال نے اہل بیت کا جو اہتمام کیا وہ اس طرح سے کیا ہے کہ اگر دین کا تمہیں مین کردار سمجھنا ہے، دین کی اگر تمہیں حقیقت سمجھنا ہے، دین کی اگر تمہیں ویلیو سمجھنا ہے تو وہ اہل بیت کے اطہار ہیں، اگر تم ان کو سمجھ گئے، ان کی ولایت کو رکھا، ان کی سیرت کو سامنے رکھا، تو یقیناً تمہارے پاس بہترین دین ہے، بہترین عقائد ہے، بہترین شریعت ہے، بہترین قرآن ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو قرآن ہوگا لیکن ہدایت نہیں ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو حدیث تو ہوگی لیکن شریعت نہیں ہوگی، اگر یہ ہوں گے تو انسان نبوت کو تو مانتا ہوگا لیکن اس سے گناہ گار سمجھتا ہوگا، اگر یہ نہیں ہوں گے توحید تو مانتا ہوگا لیکن اس کی کرسی چرچراتی ہوگی، یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے آنے سے توحید بھی محفوظ ہے، ان کے آنے سے نبوت بھی محفوظ ہے، ان کے آنے سے عقیدہ قیامت بھی محفوظ ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نماز کی بھی حفاظت کی، روزے کی بھی حفاظت کی، حج کی بھی حفاظت کی، ہر شریعت کے حکم کی اگر حفاظت کی ہے تو اہل بیت کا تھار ہے، سلوات پڑھے محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم۔ مسجد محترم، اگر آپ غور سے دیکھیں تو قرآن مجید کی پہلی آیت جو ہے، کیونکہ سورہ حمد کو چند ایک نام دیے گئے ہیں، سب المثانی بھی قرآن مجید نے کہا، یعنی سات دہرائی ہوئی آیتیں، سب کہتے ہیں سات کو، مثانی یعنی کہ دو مرتبہ، یہ وہ ہے، اس کے لیے روایت بھی نہیں آئی ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں کہ دو مرتبہ جو ریویل ہوئی، دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں، لکھی ایک مرتبہ گئی، سورہ دو مرتبہ نازل ہوا، یہ لکھا ایک مرتبہ گیا قرآن مجید میں، لہذا کہا اس کو تکرار کی، بعض علماء نے کہا کہ سب مثانی کے معنی جو ہے قرآن نے جو کہا کہ اس لیے کہ مسلمانوں پر یہ سات آیتیں دہرانا ایک نماز میں دو مرتبہ واجب ہے، کیونکہ دو مرتبہ واجب قرار دیا گیا، لہذا ان سات آیتوں کو بار بار دہراؤ، یعنی دو مرتبہ دہراؤ، اس لیے سب مثانی کہا گیا، لیکن تفسیر اہل بیت میں جو تفسیر کی گئی وہ یہ کہا گیا، کہا کہ قرآن مجید کیونکہ شکل اکبر ہے، اہل بیت شکل اصغر ہے، قرآن مجید کیونکہ ہم وزن پیمبر اور آل پیمبر ہے، لہذا پیمبر میں اور آل پیمبر، آل پیمبر میں اور قرآن میں کسی بھی طرح کا کسی بھی مقام پہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا، لہذا کائنات کی تمام جو کچھ توریت میں تھا، خدا بند وہ زبور میں تھا، انجیل میں تھا، وہ خدا بند مطالعہ نے قرآن حدیث ہے، یہ کہ توریت کی ساری تعلیمات، انجیل کی ساری تعلیمات، ان تمام صحفہ جتنے 113 یا 313 قریب صحیفے نازل ہوئے، وہ تمام صحیفے خدا بند مطالعہ نے ان چار کتابوں میں، تین کتابوں میں جمع کیے، توریت، زبور، انجیل میں، توریت اور زبور اور انجیل کو خدا نے قرآن مجید میں جمع کیا، اور قرآن مجید کو خدا نے متعال نے سورہ حمد میں، حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سورہ حمد میں جمع کیا، یعنی سورہ حمد اصل میں نچوڑ ہے پورے قرآن کا، قرآن میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب کچھ سورہ حمد کی تفصیل پائی جاتی ہے، لہذا سورہ حمد نچوڑ ہے، کہا یہ سات آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ سات آیتیں، اور کہا تکراری سات آیتیں، کہا اس تفسیر اہل بیت جو ہی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ سات اشارہ ہے چاردہ معصومین، یہ اشارہ ہے چاردہ معصومین کی طرف، کیونکہ چاردہ معصومین جو ہیں سات ان کے اپنے نام ہیں اور سات نام ان کے تکراری پائے جاتے ہیں، تو پہلا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، یہ سات نام ایسے ہیں جو کہ چاردہ معصومین میں آئے ہیں، اور اس کے بعد جتنے سات نام آئے وہ سارے نام تکراری ہیں، کہا یہ قرآن اور اہل بیت کیونکہ شکل ہیں، اس لیے سورہ حمد کو سب مثانی کہا گیا، کیونکہ اہل بیت کے اندر سات کے بعد پھر سات نام تکراری آئے ہیں، یہ سورہ بھی سات دفعہ، سات آئے تھے اس میں بھی سات دفعہ تکرار، دو دفعہ تکرار ہوتی، سب آپ کو ہم بنوا اور دوسری کشبی جو اس میں پائی گئی، پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے، ایک کتاب تدوین ہوتی ہے، اب مشکل اردو بول رہا ہوں یاد بتا دوں، ایک ریٹن بک ہوتی ہے جسے لکھا جاتا ہے، رائٹنگ میں ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے تدوین یعنی تکوین ہوتی ہے، تکوین ہے فزیکل بک، مثال کے طور پہ آپ جو نیچرل جغرافیا وغیرہ کے چینلز دیکھتے ہوں گے تو وہ کیا وہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ وہ کوئی کتاب ہی پڑھتے ہیں، وہ نیچر کو پڑھتے ہیں، وہ درختوں کی نیچر کو پڑھتے ہیں، وہ حیوانوں کی نیچر کو پڑھتے ہیں، وہ فضا کی نیچر کو پڑھتے ہیں، وہ پانی کی نیچر کو پڑھتے ہیں، وہ انسان کی نیچر کو پڑھتے ہیں، وہ جو نیچر ہے، جو حقائق ہیں، جو فطرت ہے ان کو پڑھتے ہیں، ان کے ذریعے وہ جو ہے سمجھتے ہیں، دینی بہت سارے قوانین سمجھتے ہیں، کس طرح سے کشی سے شکل قائم ہوتی ہے، کس طرح سے ستارے گردش کر رہے ہیں، کس طرح سے پھول اور پلیاں کھلتے ہیں، کس طرح سے باغ بنتا ہے، کس طرح سے باغ اجڑ جاتا ہے، کیسے آگ جو ہے آگ بنتی ہے اور کیسے آگ بجھ جاتی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کتابیں تکنیک ہیں، یعنی وہ کتاب کہیں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کوئی قانون شکل جو ہے کہیں لکھا نہیں ہوا ہے کہ کشی سے شکل پائی جاتی ہے، کہیں لکھا نہیں ہے، اس کو انسان نے کشف کیا ہے، زمین سے درخت کیسے اگتا ہے کوئی لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی، یہ انسان نے کشف کیا کہ ایک زمین سے کیسے درخت کو نکالا جا سکتا ہے، پانی کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، پانی کو کیسے استعمال کیا، تمام کائنات جو خدا بند مطالعے کی کھلی کتاب کا نام ہے، خدا نے اس میں ہمارے بہت سارے لیسن رکھے ہیں، یہ دنوں کا آنا، یہ دنوں کا جانا، یہ راتوں کا تبدیل ہونا، یہ دنوں کا تبدیل ہو جانا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، انسان پہلے ہی سمجھتا ہوگا اور سمجھتا تھا کہ انسان ہی موسم خود بخود تبدیل ہوتے، لیکن آج تمام سائنس نے ثابت کر دیا کہ موسم کی تبدیلی جو ہے وہ ایک زمین کی گردش کی وجہ سے ہے، دن رات کی تبدیلی زمین کی دوسری گردش کی وجہ سے، یہ تمام انسان کیسے سمجھا ہے؟ یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، اور کسی کتاب میں لکھا ہوتا تو اتھینٹک نہ ہوتا، کتابوں میں یہ چیز بعد میں آئی ہے، پہلے انسان نے اپنی ذات سے اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، اس کو کہتے ہیں کتاب تکوین، جو فزیکل طور پہ انسان دیکھتا ہے، جو نیچر میں پایا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے کائنات ہے، اس کو کتاب تکوین کہتے ہیں۔ ایک ہوتی کتاب تکوین، وہ کتاب جو کہ لکھی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاس کتاب مختلف آتھرز کی کتابیں ہوتی ہیں جو کہ حروف کے ذریعے لکھی جاتی ہیں، مختلف زبانوں میں لکھی جاتی ہیں، انگلش میں ہوتی ہے، اردو میں ہوتی ہے، ڈچ میں ہوتی ہے، فرینچ میں ہوتی ہے، عربک میں ہوتی ہے، پرشین میں ہوتی ہے، کسی بھی زبان میں ہوتی ہے، کوئی سائن ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے شارٹ رائٹنگ جیسے ہوتی ہے اس میں کوئی کتاب لکھی جائے، وہ اس کی کسی بھی طرح سے وہ تحریر لیکن کی جاتی ہے۔ عالم میں یہ دو طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں، خدا بندے مطالعے کے پاس بھی یہ دو ہی کتابیں، ایک کتاب کا نام ہے کتاب شریعت، ایک کا نام ہے کتاب کائنات۔ خدا بندے مطالعے کتاب کائنات کا بھی آغاز اسی چیز سے کیا جس سے اپنی کتاب شریعت کا آغاز کیا، اور دونوں میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے سیم چیزوں کو رکھا، خدا بندے مطالعے نے جب اپنی کتاب شریعت کا آغاز کیا، اپنی لکھی کتاب کا آغاز کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان جملوں کا انتخاب کیا اور مخصوص جملوں کا، مخصوص آداب کا، مخصوص حروف کا اہتمام کیا۔ کتنے حروف خدا بندے مطالعے نے اہتمام کیے؟ 19 حروف۔ یعنی کتاب تدوین جو ہے، کتاب شریعت جو ہے، جو خدا کی طرف سے لکھی ہوئی قسم میں نازل ہوئی تھی، اس کتاب کے حروف جو ہیں وہ فقط 19 ہیں۔ 19 حروف سے وہ کتاب شروع ہوئی ہے، باقی اس کے بعد حروف آئے ہیں، لہذا 19 حروف آپ جانتے بھی ہیں، میتھ کا سب سے بڑا عدد جو ہوتا ہے وہ 19 ہوتا ہے، 19 سے بڑا کوئی عدد میتھ میں جس میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ جتنے حروف جو جتنے عدد ہیں وہ سب 1 سے 9 کے درمیان ہوتے ہیں، 9 سے نہ بڑا ہوتا ہے، 1 سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، لہٰذا 1 اور 9 جو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 19 لفظوں کے ذریعے، 19 حروف کے ذریعے، 19 عدد کے خدا بند مطالعے اپنے قرآن کو شروع کیا۔ لیکن کائنات کو جب خدا بند مطالعے چاہ شروع کرے تو خدا بند مطالعے کس سے شروع کیا؟ وہ نور محمد و آل محمد ہے۔ سب سے پہلے خدا بندے مطالعے پنجتن پاک کے نور کو خلق کیا تھا، اور وہ پنجتن پاک کون ہے؟ پیغمبر اسلام، صدیق طاہرہ، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، یہ 5 افراد ہیں۔ اگر ان 5 کے پنجتن کے نام کو آپ ایک ساتھ لکھیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان 5 کو اگر ساتھ رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ بھی 19 حروف سے بنے ہیں، یعنی پنجتن کے نام اور وائے بسم اللہ کے حروف، یہ دونوں 19 سے۔ لہٰذا آیت اللہ جوابی آپ نے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کتاب شریعت کا آغاز کرنا چاہا تو وہاں پر خدا نے اپنے نام سے آغاز کیا، لیکن جب اپنی کائنات کا انتظار کرنا چاہا تو محمد والے محمد کے نور سے کیا۔ سلام پڑھے محمد۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بسم اللہ میں ایک اور خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، باقی تفصیلی گفتگو بعد میں آئے گی، کہ بسم اللہ کے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی زبان میں آپ جائیں تو وہاں پہ تین قسم کے کلمات پائے جاتے ہیں، تین قسم کے ورڈز ہوتے ہیں، یا تو ناؤن ہوتا ہے یا ورب ہوتا ہے یا ورڈز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں اینڈ اور ان اور فرام، یا اردو میں ہم کہتے ہیں میں، پر، سے، کو، کا، کی، یہ حروف ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ورب ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا، یہ ورب ہے، جو ہے ورب کی صورت. کچھ ناؤن ہوتے ہیں جیسے حسن، حسین، یہ ناؤن ہوتے ہیں، کرسی، میز، یہ ناؤن ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ، پاکستانی، سب ناؤن ہوتے ہیں. لہذا عربی زبان میں جو ناؤن ہوتے ہیں اسے اسم کہا جاتا ہے، اور جو ورب ہوتے ہیں انہیں فعل کہا جاتا ہے، اور جو حروف ہوتے ہیں انہیں حرف کہا جاتا ہے. یہ تمام زبانوں میں کامن ہے، یعنی کوئی ایک زبان سے مخصوص نہیں ہے، تمام یہ انہی تین کے ذریعے کوئی زبان بنتی ہے، انہی تین کے ذریعے زبان بولی جاتی ہے، زبان لکھی جاتی ہے. لہذا خدا بند متعال نے ان تین قسموں میں سے قرآن مجید کے اندر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر خدا نے دو چیزوں کو اضافہ کیا، دو چیزیں استعمال کی، ناؤن استعمال کیے اور حرف لفظ استعمال کیے، یعنی کہ بائے بسم اللہ کی بے، اور اس کے علاوہ اسم، تمام چار کے چار خدا بند متعال نے اسم استعمال کیے. یعنی ایک بسم اللہ جو خدا نے لکھی ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ ایک حرف سے اور چار اسما سے بنی ہے. حرف ایک ہے، اسما چار ہے. خدا نے متعلق پنجتن کو کس طرح سے خلق کیا؟ پنجتن کو اس طرح سے خلق کیا کہ انہوں نے ایک عورت کو رکھا چار مردوں کو، تاکہ کشبی نہ ٹوٹے. جس طرح سے بسم اللہ کی تکوین ہوئی، اسی طرح خدا نے پنجتن پاک کی تکوین کی، کیونکہ انسانیت کے جتنے انسان ہیں وہ انہیں دو سے بنتے ہیں، مرد سے یا عورت سے بنتے ہیں. لہذا خدا نے وہاں پر بھی چار مردوں کو رکھا اور ایک خاتون کا انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی خدا بند متعال نے ایک حرف کا انتخاب کیا اور چار اسماء کا انتخاب. سب آپ پڑھے محمد اللہ
صلی
اللہ علیہ وسلم. لہذا جانے محترم، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بلاؤں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ کے سائے میں چلا جائے. بسم اللہ وہ لفظ ہے، وہ آیت ہے کہ انسان کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے. لہذا روایتوں میں جو آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا کرے یا پنجتن پاک کا نام لکھ لیا کرے. پنجتن جناب نوح کی جب کشتی کو ڈوبنے لگی تھی، اس وقت خدا نے جناب نوح پر کیا وحی کی تھی؟ اے نوح، تم اپنی کشتی کے اوپر پنجتن کا نام لکھو. تو وہ کشتی ڈوبے گی نہیں. جس کشتی کے پنجتن کا نام ہو وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، کیونکہ وہ حفاظت. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کا نام پنجتن پاک ہے. اس کی وجودی تفصیل کا نام جو ہے وہ پنجتن پاک ہے. اگر پنجتن پاک کو حرف میں تبدیل کیا جائے تو وہ خدا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بن گئی، یعنی وہ خدا کے اسماء جلال ہیں. انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، وہ خدا کے اسماء میں سے ہیں، لیکن اگر ان کو وجودی کیفیت دے دی جائے تو وہ پنجتن پاک کی صورت میں بنتے ہیں. لہذا خدا نے کائنات میں، اسی لیے آیت اللہ جواد عام کی بہت اچھی بات اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا بند متعال نے ہم سے جب یہ چاہا کہ ہم کسی چیز کی ابتدا کریں. دیکھیں دنیا کا کام کیا ہے؟ دنیا کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ ابتدا کرتا ہے تو کسی مقدس چیز سے، کسی محترم چیز سے، جس کو وہ مقدس سمجھتا ہے، جس کو وہ ہولی سمجھتا ہے، اس کے ذریعے وہ چیز کو شروع کرتا ہے. کہیں بادشاہوں کے نام سے شروع ہوتا ہے، کہیں دیوتاؤں کے نام سے شروع ہوتا ہے، کہیں بتوں کے نام سے شروع ہوتا ہے. لوگ اپنے خود ساختہ خداؤں کے نام سے شروع کرتے ہیں، کوئی امبیا کے نام سے شروع کرتے ہیں. لہذا خدا بند متعلق نے مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی کام کرے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے. ایک مرتبہ پیغمبر مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آیا اور بیٹھا جیسے ایسی کرسی کا پایا ٹوٹ گیا اور وہ گر گیا. تو مولا نے کہا کہ ہمارا مومن اگر کوئی کام بغیر بسم اللہ کے کرتا ہے تو وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اور خدا اس کو سزا دے دیتا اسی مقام پر. اگر تم صاحب ایمان ہو تو بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کرو، چاہے وہ تم کرسی کے اوپر بیٹھو. یہ امام مولانا کا قول ہے کہ کہتا ہے کرسی بیٹھو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ بسم اللہ ہمارے مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ بغیر بسم اللہ یہ کرے. آگے جوابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدا بند متعال نے عجیب اہتمام کیا کہ یہ صرف وہ اسرار ہیں جو خدا بند متعال جانتا ہے، ہم ان اسرار کی طرف نہیں جانتے. ان کی حقیقت کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن خالق کے نزدیک کوئی مقدس نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سے مقدس وہ ہے، کوئی محترم نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سے محترم وہ ہے، کوئی صاحب عظمت نہیں ہو سکتا کیوں صاحب عظمت وہ ہے، کوئی اکبر نہیں ہو سکتا کیوں کبریائی اس کے لیے ہے، کوئی بلندی نہیں رکھتا بلندی اس کے لیے ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتا لیکن حقیقت اس کے لیے ہے، تمام ذات تمام چیزیں تو صرف خدا بندے متعلق کے لیے ہیں۔ لہذا کہا کہ خدا نے اپنی مخلوق سے خطاب یہ کیا کہ تمہیں جو کام کرنا ہے تمہیں میرے نام سے کرنا ہوگا، لیکن جب میں ابتدا کرتا ہوں تو بیکم فتح اللہ بیکم یکتم، میں وہ ہوں جو اہل بیت سے شروع کرتا ہوں اپنے کام کو، اہل بیت پر اختتام ہے۔ سرکار پر محمد ہادی علیہ السلام اسلام زیادہ جامعہ میں یہ لفظ فرماتے ہیں بیکم فتح اللہ بیکم یکتم، اہل بیت عصمت و طہارت آپ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے خدا اپنے کاموں کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اپنے کاموں کو انتہا تک بھی پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ آگے آل جوادی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ حقائق ہیں، آغم اس بھائی عزیز فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس ابتدا کے کیا معنی ہیں، اس شروعات کے کیا معنی جو خدا اہل بیت سے شروع کرتا ہے، اس اختتام کے کیا معنی جو خدا اہل بیت پر ختم کرتا ہے۔ ہاں اتنا پتا چلتا ہے کہ خدا کے پاس مقدس ترین اگر ہستیاں موجود ہیں، اعظم ترین اسما اگر موجود ہیں، بہترین مخلوق موجود ہے، تو وجود پنجتن ہے، وجود آل ابا ہے، وجود اہل بیت ہیں، کہ خدا انہی کے ذریعے شروع کرتا ہے اور خدا انہی کے ذریعے اختتام کرتا ہے۔ یہ خدا کے اسما میں سے عزیزان محترم، لیکن دنیا نے ان اسما کی پاسداری نہیں کی، دنیا نے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھا، دنیا نے اہل بیت، آپ یہ نہ سمجھیں کیسے ہمارے زمانے میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، اکثر ہی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی فلاں صاحب کی پارٹی میں تھا، کوئی علی علیہ السلام کی پارٹی میں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کوئی پارٹی کا نام نہیں ہے، علی علیہ السلام کوئی گروہ کا نام نہیں ہے، علی علیہ السلام کسی مکتب کا نام نہیں ہے، علی علیہ السلام ایک وجود حقیقت کا نام ہے جو خدا بند متعال کا مظہر وجود ہے، جو عتم اسم ہے اس کا نام ہے۔ اگر کوئی طرفدار علی ہے تو وہ طرفدار حق ہے، اگر وہ طرفدار علی ہے تو طرفدار شریعت ہے، اگر وہ طرفدار علی ہے تو وہ ترت کا ماننے والا ہے، وہ حقائق کا ماننے والا ہے، وہ دین کا ماننے والا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جو فیک ہے، وہاں پہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا یہ تقسیم آ کے مولا کائنات کی، ایسا نہیں کوئی سیاسی تقسیم ہے، یہاں علی علیہ السلام ایک حقیقت رکھتے ہیں، خدا کا مظہر ہے۔ اگر یہ نور امامت کو انسان تسلیم نہیں کرتا ہے، نور ولایت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اذان محترم دنیا والی بات نہ سمجھ سکے، دنیا نے اس بات کو نہیں سمجھا، لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا، لوگوں میں شعور نماز پڑھنے کا تھا، روزہ رکھنے کا تھا، حج کرنے کا تھا، زکات دینے کا تھا، دین کے احکام پہ عمل کرنے کا تھا شعور، لیکن نہ شعور تھا تو انہیں امام وقت کا ساتھ دینے کا شعور موجود نہیں تھا کہ امام وقت کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے درمیان بھی، آپ دیکھیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے درمیان متدین کون ہوتا ہے، دیندار ریلیجسٹ کون ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں فلاں صاحب بہت ریلیجس ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ریلیجس ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہوں گے، بس اپنی بات کو تمام کیا، یہ نماز پڑھتے ہوں گے، یہ روزہ رکھتے ہوں گے، یہ واجبات شریعت کی وہ کرتے ہوں گے، یا ہم نے کہا نہیں بہت زیادہ ریلیجس ہیں، تو ہمارے ذہن میں تصور کیا آتا ہے، اچھا اس کے معنی مستحب روزے بھی رکھتے ہوں گے، نوافل بھی پڑھتے ہوں گے، نمائشا بھی پڑھتے ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم اس ریلیجس کو کتنے ہی زیادہ ہم اپنے ذہن میں زور دیں اور سوچیں کہ ایک دیندار آدمی کی تعریف کیا ہے، ایک ریلیجس پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، تو ہمارا ذہن بس یہیں تک جاتا ہے کہ وہ بہت نماز پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اس نے قرآن اس کیا ہوگا، اس نے قصیدے اس کیے ہوں گے، بہت بڑا زادار ہوگا اور بہت مجالس کرتا ہوگا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں سوچتے، ہماری فکر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ فکر تھی جس سے نے اسلام کو نقصان پہنچا دیا۔ اگر آپ دیکھیں مجموعہ کربلا کے وقت، اس وقت بھی لوگوں کی فکر بس یہیں تک تھی، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات اس سے زیادہ دینداری آتی نہیں ہے، جبکہ پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا لی مولا، جس کے اوپر میں ولایت رکھتا ہوں علی اس کی ولایت رکھتا ہے، یعنی دین کا معیار علی علیہ السلام کو قرار دیا، نماز کو قرار نہیں دیا، روزے کو قرار نہیں دیا، حج کو قرار نہیں دیا، یعنی اصل تمہارا دینداری اس بات پر ثابت ہوگی کہ تم اپنے امام وقت کی بات پر لبیک کرو، اپنے دین حاکم کی تم اطاعت کرو، جو تمہارا امام ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، جو امام کہے اس بات کو سمجھو، یعنی حاکم شرع اگر موجود ہے، حکومت اسلامی اگر موجود ہے، حاکم اسلامی اگر موجود ہے تو اس کی اطاعت شریعت کے احکامات میں سے آتی ہے۔ اہل کربلا اور اہل کوفہ، اہل مدینہ، اہل بصرہ، اہل شام، ان کی جو کمزوری تھی وہ یہی کمزوری تھی کہ یہ سارے دین کو تو دین سمجھتے تھے لیکن اطاعت امام کو جو ہے وہ دین نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام کی اطاعت نہیں بھی کریں گے تب بھی ہم دیندار کہلائیں گے، اگر ہم امام کا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو بھی ہم مسلمان کہلائیں گے، اگر ہم نے امام کی بات پہ لبیک نہیں کہا تب بھی ہم جو ہے مقدس کہلائیں گے، تب بھی ہم متقی کہلائیں گے، جب بھی ہم مومن کہلائیں گے۔ یہ وہ تعریف ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ یہ دین کی تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، اپنے امام وقت میں ساتھ دینا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں جب امام علیہ السلام کو بلایا گیا مدینے میں اور کہا کہ جو معاویہ ہے وہ جہنم حاصل ہو چکا، وہ مر چکا اور اب اس کا بیٹا تخت خلافت پر آیا ہے، لہذا وہ آپ سے بیعت طلب کرنا چاہتا ہے، اور آج کی تاریخ کی امام کو بلایا جا رہا ہے۔ جب امام کو بلایا گیا، امام گئے اور امام کو بتایا گیا، امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح سے بیعت نہیں کروں گا، اگر تمہیں بیعت بھی چاہیے تو دن کی روشنی میں آنا، میں اس وقت میں جواب دوں گا۔ لیکن وہاں ملعون بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اگر حسین ابھی ہاتھ سے نکل گئے تو یاد رکھنا پھر حسین تمہارے کبھی ہاتھ نہ آئیں گے، اگر حسین پہ قابو پانا ہے تو یا تو ابھی بیعت لے لو یا حسین کا سر جو ہے تن سے ابھی جدا کر دو، اس سے پہلے کوئی فتنہ فساد۔ بس یہ سننا تھا زیدان محترم، شیر خدا کا بیٹا تھا، ایک مرتبہ پلٹ کے کہا تم حسین کو موت سے ڈرا رہے ہو، تم موت سے حسین کو ڈرانا چاہتے ہو۔ بس امام مظلوم کی آواز کا بلند ہو رہا تھا کہ زیدان محترم بنی ہاشم کے جوان دربار میں آ گئے اور دار العمارا میں کود گئے، سپہ سالار جناب عباس تھے، ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کر آ گئے، کہا کہ کس نے ہمارے امام سے اونچی آواز بات کی، اس طرح سے کس نے کلام کیا کہ میرے آقا کو اس سے اونچی آواز سے بولنا پڑا۔ ایک مرتبہ امام نے عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، ابھی آدم نہیں ہوگا میرے بھائی، ابھی خاموش ہو جاؤ، میں کہوں گا مولا بڑی خوش قسمت تھے کہ آج آپ کی آواز بلند ہوئی، عباس تلوار لے کر پہنچ گئے، مجھے کربلا کا منظر یاد آتا ہے، جب حسین کا کلام کیا کوئی حسین سے رونے والا نہیں تھا، کوئی حسین کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، بس رکم اللہ امام مظلوم نے کہا بھائی عباس کی امتحان ہے، اس پر صبر سے کام لو۔ امام مظلوم گھر واپس جاتے ہیں، جب گھر واپس جاتے ہیں تو دروازے پہ جناب فضا کھڑی ہے اور جناب فضا کہتی بیٹا حسین کیا ہو گیا، اس لیے رات کو بلایا گیا تھا، ایک مرتبہ سر جھکا کے کام واپس دا، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، کعبے کا تجھے تو زینب کی بھی فکر ہے، جب سے تو دار العمارا میں آئے 70 مرتبہ زینب دروازے پہ آ چکی ہے، اپنی بہن کو جا کر سنا دو۔ ایک مرتبہ بہن کے پاس گئے، کہا بہن میں کچھ نہیں کہتا، بس اتنا تمہیں بتا دوں کہ یاد ہے میری بہن، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اب حسین پر مدینہ کی گلیاں بند ہو گئی، حسین مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ وزیران محترم امام علیہ السلام نے کہا کہ بس مجھے جہاں سے جانا ہے اور اب سفر کرنا ہے، آج سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا سفر کی تیاریاں کی جائیں، سب بیویاں آمادہ کی گئیں کہ سفر کیا جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہیں اور آ کر کہتی ہے بھیا حسین کیا اس سفر میں آپ مجھے لے کر نہ جائیں گے؟ امام نے کہا بہن میں ہوں امام وقت، لیکن تمہارا اختیار جو ہے تمہارے شوہر کے پاس ہے، تمہارے شوہر کے پاس ہے، جاؤ عبداللہ سے اگر اجازت لے لو تو یقیناً میں تمہیں لے چلوں گا۔ جناب عبداللہ بیمار ہیں اور اپنے گھر میں لے کے ہوئے تھے، یہ جناب زینب جاتی ہیں اور جناب عبداللہ کے پیٹی کھڑے ہو جاتی ہیں، ان کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کے گریا کرنا شروع کرتے ہیں، ایک مرتبہ گریا کرتے کرتے زینب کے آنسو عبداللہ کے قدموں پہ جو گرتے ہیں، آنکھ بھری لگتے ہیں، کہا اے بی بی یہ کیا غلط کر رہی ہے، آپ آقا دادی ہیں، میں قدیر دادا ہوں، یہ آپ کیا تجارت کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے رو کے کہا عبداللہ ساری عمر میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ زینب کچھ مانگ کے آئی ہے، عبداللہ انکار نہ کیجیے گا، کہا آپ خود صاحب اختیار ہیں، میں کامی میرے بھائی کا حکم ہے، پتہ ہے میرے بھائی کو یہ مدینہ چھوڑنا ہے، میرا بھائی یہ مدینہ سے جانا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں، ایک مرتبہ اللہ نے کامی میں آپ کو اختیار ہے، آپ کی جب مرضی جا جائے، آپ کا اختیار حسین کے ساتھ ہے، بی بی خوش ہو گئی اور میں بھی اپنے گھر آ جاتی ہے، سامان سفر باندھا جاتا ہے، مدینے میں علاج ہوتا ہے، امام رسول کے سنے جا رہے ہیں، امام حسین جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر، ایک دفعہ امام جاتے ہیں قبر پیغمبر پہ جاتے ہیں، تعویذ پیغمبر سے لپٹ کر کہتے نانا آپ کی امت نے مجھے رہنے نہ دیا، آپ کے بعد پڑے گا، آپ کی قبر چھوڑنا پڑے گی، ارے جس گلی میں حسین جوان ہوا وہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا، عزیز و امام حسین نے گریا کیا اور گریا کرتے کرتے آپ کو جب وش آ گیا تو عالم خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام نے امام اتارا ہوا ہے اور کہنے بیٹا خدا کی رضا اسی میں ہے کہ تمہارے مریدہ سر کو دیکھے، امام حسین کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تلواریں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے پھر بھی میں اس سفر سے باز نہ آؤں گا، اور رخصت ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر سے جاتے ہیں اور وہاں سے بھی رخصت ہوتے ہیں اور کہتے بھائی آج آخری سلام ہے حسین کا، اس کے بعد حسین واپس نہیں آئے گا، لیکن آخر میں حسین قبر سیدہ پہ جاتے ہیں، لیکن اہل مقاتل نے لکھا جب پیغمبر کی قبر پہ حسین گئے تھے تو انہیں پیروں پر چل کر گئے تھے، امام مصطفیٰ کی قبر پہ گئے تھے تو اپنے پیروں پر چل کر گئے تھے، لیکن جب اپنی ماں کی قبر پہ گئے تو حسین کشتوں کے بل چلے ہیں، چاہتے تعویذ قبر سے لپٹ کے کھاؤ، اے میری اماں آج حسین آپ کی قبر کو چھوڑا ہے، آج حسین آپ کے شہر کو چھوڑا ہے، قبر سے آواز آئی بیٹا تو چھ مدینہ چھوڑا ہے، لیکن یہ دنیا کی بات دینا چھوڑے گی، تو جا بھی جائے گا یہ بات میرے ساتھ ہوگی، عزیزوں ماں سے بھی رخصت ہوگی، اب سامان اس پر تیار ہوا، جب سامان سفر تیار ہوا پھر ایک منادی نے اعلان کیا کہ بنی ہاشم کا محل کو خالی کر دیا جائے اور قناتیں لگا دی جائے اور دیکھو کوئی بھی اپنے پشت بادشاہوں پر نہ سوار ہو، اس لیے کہ آج سیدانیاں باہر آئیں گی، آج وہ کجاووں پہ اماریوں پر بیٹھیں گی، عزیز و راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک ایک سیدانی آتی جاتی تھی، کسی کو علی اکبر بٹھا تھے، کسی کو شہزاد قاسم بٹھاتے تھے، کسی کو جناب عباس بٹھاتے تھے، کسی کو کوئی اور بٹھاتا تھا، مختلف بیویوں کو مختلف بٹھاتے تھے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام مظلوم اپنی کرسی میں بیٹھے رہتے تھے اور لوگ دوسروں کو بٹھاتے تھے، لیکن میں نے دیکھا ایک ایسی مقصرہ باہر نکلی کہ امام حسین بھی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، عباس نے اپنے اندان پیش کر دیا، ایک مرتا ایک طرف سے علی اکبر نے تھاما، دوسری طرف سے حسین نے تھاما، اور اس طرح سے اس بی بی کو سوار کیا، میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے، کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جس کا اتنا احترام ہے، آج تو یہ زینب کا مدینہ ہے کہ زینب کو اس شان سے سوار کیا جا رہا ہے کہ آج پر سے کبھی اہتمام ہے، محفلوں کا بھی اہتمام، خود حسین بڑھ کر سوار کروا رہے، لیکن یہ بھی عاشور ہے، وہ گیارہ بار سب تھی کہ جب زینب نے ہر ایک کو سوار کرایا پھر پلٹ کے جو دیکھا تو خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول کرے، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ماتم سائے